نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. اس کی اب انشاء اللہ تعالی سورۃ الانعام آیت نمبر 119 تفسیر دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ, تمام تعریف اللہ کے لیے. حمد, حمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف, یعنی تعریف کسی کی ثنا کرنا جس کو کہتے ہیں, پلس شکر. یہ دو چیزیں ہیں جس سے حمد بنتی ہیں. ایک ہوتی ہے مدح کرنا, وہ ہے تعریف. ضروری نہیں آپ جس کی مدح کریں اس کا شکریہ بھی ادا کریں. آپ کہتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پہ فلاں بہت بڑا ڈاکٹر ہے, آپ نے اس کی تعریف کی, لیکن ضروری نہیں آپ اس کا شکریہ ادا کریں, کیونکہ آپ کو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ملا یا کچھ ہے. فلاں نے, فلاں بڑا اچھا آدمی ہے, بہت نیک آدمی ہے, لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں. اسی طرح کسی کا آپ شکریہ ادا کرتے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ اس کی تعریف بھی کریں. مثلا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے احسانات پہ اس کا شکریہ ادا کیا تھا, مگر اس کی تعریف نہیں کی تھی. تو شکر بغیر مدح کے بھی ہوتا ہے, اور مدح یعنی تعریف بغیر شکر کے بھی ہوتی ہے. مگر حمد جو ہے نا, اس کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں تعریف بھی ہے اور شکریہ بھی ہے, ٹھیک ہے؟ تو دونوں چیزیں کمبائن کریں گے تو پھر حمد بنے گی. اور الحمد, سبحان اللہ, الحمد, الف لام جب لگ گیا نا تو اس الف لام نے بتایا کہ تمام تعریف, ساری تعریفیں, یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی بھی تعریف کی جاتی ہے نا, وہ اصل میں حمد کس کی ہے؟ اللہ کی. الحمد کہتے ہیں نا ساری تعریف اور سارا شکر اللہ کے لیے. تو کیا مطلب ہوا کہ جتنی تعریفیں ہو رہی ہیں نا دنیا میں, اصل میں وہ اللہ ہی کی تعریف ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ اس جہان میں جو بھی کوئی چیز ہے, چاہے کوئی خوبصورت منظر ہے, چاہے کوئی پھول ہے, پھل ہے, کوئی حسین انسان ہے, کوئی نفع بخش چیز ہے, کوئی بھی چیز جس طرف آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور آپ اس کی تعریف پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے, تو اگر آپ غور کریں نا تو ان سب چیزوں کے پیچھے کس کی قدرت ہے, کس نے وہ پیدا کی؟ جہاں کہیں بھی کوئی بھی تعریف کی جا رہی ہے, اس کی حقیقت اتنی ہے جیسے کہ آپ ایک پینٹنگ ہے, کسی نے کوئی پینٹنگ بنائی ہے, آپ اس پینٹنگ کی تعریف کر رہے ہیں نا, تو اصل میں کس کی کر رہے ہیں؟ پینٹر کی کر رہے ہیں, جس نے وہ پینٹنگ بنائی. پینٹنگ خود تھوڑی بن گئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کتنی خوبصورت پینٹنگ ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ وہ بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں کہ کتنی خوبصورت اس نے بنائی ہے, چاہے آپ اس کا نام لے نہیں لے, لیکن اصل تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ بنانے والے کی. اسی طرح آپ کوئی کسی خوبصورت جگہ پہ جاتے ہیں, ایسی سینک بیوٹی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واہ کتنا خوبصورت منظر ہے, لیکن وہ بنایا کس نے؟ تو اصل تعریف دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو رہی ہے, وہ اللہ ہی کی تعریف ہو رہی ہے. تو ساری تعریفیں جو ہیں وہ اس رب کی ہیں. کوئی خوبصورت انسان اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو وہ بھی خوبصورتی اس کے اپنے بس میں تھوڑی ہے. کوئی لائق ہے, کوئی بہت جینیس ہے, کوئی اور اس کی کسی کی کاریگری ہے کسی کے اندر, کسی کی بھی آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں, تو اصل میں اس کے پیچھے ایک ہی ذات ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے, اور وہ ہے اللہ. تو جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ, تو اصل میں ہم صرف تعریف نہیں کر رہے ہوتے اور صرف شکر نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری کائنات میں حمد کے لائق صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ہے, تو اس کا مطلب ہم نے یہ مان لیا کہ عبادت کے لائق پھر وہی ہے نا, کہ پھر اور تو کوئی ہے ہی نہیں جو اس کے برابر ہو تعریف میں, ساری تعریف اس کی ہے صرف, تو کوئی اور بھی نہیں ہے सिर्फ यही है, यही तो तौहीद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह में तौहीद है, गौर करें इसको, इतनी मुख्तसर सी बात है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहां अल्लाह की तारीफ हो गई, जहां उसका शुक्र अदा हो गया, वहां पे ये भी बता दिया कि जो क्रिएशन है इसमें ना उलझो, दिमाग में हमारे वो होती है ना जो चीज हमारे सामने होती है, इसमें ना जो सारी तारीफ तो अल्लाह की है, तो फिर इस क्रिएशन को पूजने की तो जड़ ही कट गई ना। अब ये क्रिएशन को तो कोई इंसान पूजेगा नहीं, क्योंकि सारी तारीफ जब अल्लाह की हो गई। कुरान शुरू ही इससे होता है, और ये सूरत भी अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट हुई, और सुबहान अल्लाह इतनी खूबसूरत इसकी प्लेसमेंट है ना कि आप देखें कुरान करीम में एवरी ऑलमोस्ट 7-7 पारों के बाद, 7-7 जूज के बाद एक सूरत अलहम्द से शुरू होती है। हमने सूरह फातिहा पढ़ी, फिर आप देखें सुबहान अल्लाह यहाँ पे 7वें पारे में सूरतुल अनआम पढ़ रहे हैं, और अब इंशाल्लाह ताला आगे आप 15th पारे में सूरतुल कहफ पढ़ेंगे, फिर उसके वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है, और उसके बाद 23rd पारे में सूरह फातिर और सूरह सबा, दो सूरतें अलहम्द से स्टार्ट होती हैं। तो इवनली स्प्रेड आउट है अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, सारे कुरान में। तो जब हम कहते हैं ना सारी तारीफ अल्लाह के लिए, कौन अल्लाह, कौन है अल्लाह, अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, अल्लाह वो है, ये जो आसमान तुम देख रहे हो ना ये भी उसने पैदा किया, और जिस जमीन पे तुम रहते हो ये भी उसने पैदा किया। और आसमान को देखें तो उस वक्त के जमाने के लोग तो शायद इस आसमान को देख के सोचते हैं, आसमानों को गौर करो और पहचानो उस जात को जिसने इन आसमानों को बनाया। आज आप इतनी साइंस ने अब तरक्की करके बताया है कि क्या क्या है यूनिवर्स में, अभी भी पूरा पूरी तरह से इसको नहीं समझ सके, अकल इंसान की ना घूम जाती है जिस वक़्त ये लोग बताते हैं कि कितने सितारे और सैारे और कितनी गैलेक्सीज और कितने उनके अंदर बिलियंस ट्रिलियंस सितारे घूम रहे हैं, और सूरज भी इतना छोटा सा एक सितारा है, तो इंसान की अकल हैरान रह जाती है, और कितने लाइट ईयर दूर हैं वो हमसे। तो खलक़स समावात, ये आप आसमानों में सिर्फ ये नीला आसमान नहीं सोचें, इस कायनात को सोचें जिसने पैदा किया, इस पूरी कायनात को जिसमें हर चीज़ कितनी सिस्टमेटिकली चल रही है। जब वो कभी आप इस तरह की इनकी देखें ना जो ये मूवीज इसके ऊपर बनाते हैं कि कैसे कायनात के अंदर छोटे छोटे पत्थर इतने सारे फिर रहे हैं, आप इंसान हैरान होता है कि देखो इनमें से कोई टकरा नहीं रहा, कोई आके ज़मीन पे गिर नहीं रहा, कोई इधर से उधर नहीं हो रहा, कौन इनको चला रहा है। इंसान की ये अकल ना खुद कहती है कि एक अल्लाह है, उस अल्लाह की तारीफ और उसकी उसका शुक्र अदा करो जिसने ये बनाया है, तखलीक किया है, पहले नहीं था। ये कितनी बड़ी कुदरत और ताकत रखने वाले रब का कारनामा, दंग रह जाती है अकल। तो अल्लाह ताला को पहचान ना है ना जिसने, वो गौर करे इन चीजों पे। वजअल दुलुमाति वन नूर, और जिसने बनाए अंधेरे और रोशनी, और अंधेरे और रोशनी के लिए खला का नहीं आया, खला का दुलुमात नहीं आया, वजअल इसलिए क्योंकि जो खला का है ना वो ऐसी चीजों के लिए जो कि मतलब जिसको हम कहेंगे टेंजिबल है, जो जो कोई चीज़ है मतलब, और अंधेरा और जुल्मत कोई चीज़ नहीं जिसको आप पकड़ सकते हैं, वो इनटेंजिबल है, ठीक है ना। तो उसके लिए जाल आया बनाए और तख्लीक किया आसमानों को और ज़मीन को। तो अल्फाज भी सुबहान अल्लाह ऐसे हैं कि यानी ऐसे ही नहीं है कि कहीं ऐसे ही लिख दिया हो खला का, कहीं ऐसे ही जाला लिख दिया हो, नहीं, हर एक चीज़ में कोई इसके पीछे रीज़न है। और आप को मैंने जैसे बताया कि ये सूरत ना तौहीद के रूल्स पे मुश्तमिल है। अगर आपने किसी चाहे मुसलमान को तौहीद सिखानी है, क्योंकि आज मुसलमानों में भी शिर्क बढ़ गया, या किसी गैर मुस्लिम को तौहीद सिखानी है, ये सूरत उसके सामने रख दें, ये सूरत उसको पढ़ के सुनाएं, क्योंकि ये सूरत खुद बोलती है। आपको कोई लेक्चर देने की जरूरत नहीं, कोई और बातें करने की जरूरत नहीं, तो शुरू ही तौहीद से आप देखेंगे हो रहा कि ये कारनामे कोई और नहीं कर सकता। ظلمتیں اور اندھیرے بنانے، کتنی بڑی زمین کے اوپر ایک طرف اندھیرا اور ایک طرف دن ہے اور ایک طرف رات ہے، ایک طرف اندھیرا ہے اور ایک طرف روشنی، اور پھر کیسے یہ گلوب پورا گھومتا ہے اور پھر اندھیرے والی جگہ روشنی میں آ جاتی ہے اور روشنی والی جگہ اندھیرے میں چلی جاتی ہے، ایوری ڈے ایسے ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ ہم جب سے پیدا ہوئے نا ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں کوئی یہ اتنی بڑی چیزیں ہی نہیں لگتی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں لگتی۔ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم نے کبھی نہ دیکھی ہوں، کوئی ہو سکتا ہے کوئی اندھا ہو اس کو ایک دم بینائی ملے، یا کسی نے کبھی بھی نہ یہ دیکھی ہوتی، تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ انسان دنگ رہ جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، روشنی اور اس کے بعد آہستہ 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 کر کے اندھیرا، پھر آہستہ آہستہ کیسے روشنی میں بدل جاتا ہے، جگہ وہی ہے اور اتنی بڑی چینج آ رہی ہے۔ تو سبحان اللہ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور اس کا شکر ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، ثم پھر، اب ثم جو ہے نا پھر تو ہم نے اس کا ترجمہ کر لیا، لیکن یہ ثم کا لفظ جو ہے یہ حیرت کے لیے بھی آتا ہے کہ حیرت ہے لوگوں کے اوپر، کن لوگوں پہ، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جو اللہ کا پھر بھی انکار کرتے ہیں، کہ بربہم یعدلون، وہ اپنے رب کے ساتھ برابر قرار دیتے ہیں۔ اتنی بڑی چینج لانے والا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا آسمان اور زمین پیدا کرنے والا تو کوئی بھی اور نہیں ہو سکتا، پھر بھی ان کی عقل کے اوپر حیرت ہے کہ یہ اوروں کو اللہ کے برابر کرتے ہیں اور اوروں سے جا کے مانگتے ہیں اور اوروں کے آگے سجدے کرتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو بڑی حیرت کی بات ہے۔ یعنی ان چیزوں کو سامنے رکھ کے فرمایا کہ یہ چیزیں دیکھو اور پھر سوچو کہ جو رب ان چیزوں کو چلانے والا اور بنانے والا ہے، کیا ان کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ اور مشرکین مکہ تو خود یہ بات مانتے تھے کہ یہ آسمان اور زمین اللہ نے پیدا کی، اندھیرا اور اجالا اللہ پیدا کرتا ہے، ان کو پتا تھا کہ ہمارے بت تھوڑی یہ پیدا کر سکتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ ہندوؤں سے پوچھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ایک ہے وہ بھگوان بڑا، شاید جو بھگوان اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کہ وہ ایک بڑا تو ہے جس نے پیدا کیا۔ ہندوستان میں تو کہا جاتا ہے کہ 33 کروڑ دیوتاؤں کو خدا کا شریک بتاتے ہیں، 33 کروڑ۔ مشرکین نے بھی اسی طرح بڑی سخاوت دکھائی، انہوں نے بھی ہر پہاڑ کا ہر پتھر جو تھا وہ کہتے تھے یہ بھی خدا ہے، تو یہ بھی خدا ہے، تو ہر ایک سے ہی تلاش کے اس کو خدا بنا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، وہ خود اپنے سے زیادہ گری ہوئی مخلوق کے سامنے سجدے کرنے لگا، اتنا راستے سے بھٹک گیا۔ چاند سورج ستاروں کو تو اس نے پوجا ہی پوجا، آگ پانی درخت پتھر، یہاں تک کہ چوہوں کو اور سانپوں کو بھی پوجنے لگا، انسان اتنا گر گیا۔ تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایک اللہ کے برابر یہ ہو سکتے؟ اور رب پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ رب دوبارہ سے آپ کو یاد کرا دیتی ہوں کہ رب کون ہوتا ہے۔ رب اس ورڈ کو یاد کر لیں آپ، رب مالک، مربی، انچارج، منعم، نعمت دینے والا، قیم، قائم رکھنے والا، یعنی آپ سمجھ لیں اونر بھی ہے، انچارج بھی ہے، کیئر ٹیکر بھی ہے، گفٹس دینے والا، نعمتیں دینے والا بھی ہے، اور سسٹینر، مینٹینر جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہے۔ مینٹینر کیسے؟ کہ جیسے کسان ہوتا ہے نا، وہ ایک کمزور سا پودا لگاتا ہے تو ساتھ ایک لکڑی کھڑی کر دیتا ہے تاکہ پودے کو سہارا مل جائے، تو اس کی کیئر کرتا ہے، اس کی سسٹیننس کے لیے کرتا ہے نا۔ تو رب جو ہے، رب العالمین، سار سوچیں، اپنی عقل کو ذرا امیجن کریں، عالمین کا جو رب ہے وہ ان، یعنی سارے جہانوں کا اونر بھی ہے، ان کا انچارج بھی ہے، ان کی کیئر بھی کرتا ہے، ان کو چیزیں جو بھی ان کی نیڈز ہیں وہ بھی پوری کرتا ہے، ان کو سسٹین کرتا ہے، ان کو مینٹین کرتا ہے، یہ سب چیزیں ہیں رب میں، وہ اس رب کے ساتھ برابر کرتے ہیں کسی کو؟ اللہ اکبر۔ اچھا اب دیکھو، تم نے آسمان اور یہ سب دیکھے، کائنات دیکھی، چلو تمہیں وہاں سے رب کی نہیں سمجھ آتی تو اپنے اندر دیکھ لو۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کے اندر جو آیات ہیں، انسان اگر اپنے آپ میں غور کرے اپنے جسم کو ہی دیکھے نا تو اس کو رب یاد آ جائے، وہ رب کو پہچان لے. یا اگر کوئی یہاں پہ میڈیکل سائنس سے متعلق جنہوں نے ہیومن باڈی کو اسٹڈی کیا ہوا ڈاکٹر کوئی ہیں یہاں پہ، میں کہتی ہوں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں اگر وہ ہیومن باڈی میں جو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کو ریلیٹ کریں کیسے رب نے، یہ رب کی نشانی ہے، کیسے اس نے یہ سسٹم چلایا، اس پہ بھی عقل دنگ رہ جاتی. تو اب ایک کائنات باہر ہے، ایک کائنات تمہارے اندر ہے، اس میں بھی ریورس فلو کر رہے ہیں، اس میں بھی کئی پہاڑ ہیں، کئی وادیاں ہیں، کئی اس میں بھی سیدھے میدان ہیں. دیکھیں سبحان اللہ، یہ بھی کائنات ہے. هو الذی خلقکم من طین، تم اپنے اوپر غور کرو، اللہ نے تمہیں طین سے پیدا کیا، گیلی مٹی سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا ہی کیا، اس کے علاوہ باقی انسان نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، تو وہ نطفہ بھی کس سے بنتا ہے؟ وہ بھی مٹی سے ہی بنتا ہے. انسان جو کھاتا ہے اسی سے نطفہ بنتا ہے نا، تو تمہیں سب کو ایک مٹی سے پیدا کیا. ابو موسیٰ عشری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی خاص مقدار سے پیدا کیا جس میں پوری زمین کے اجزاء شامل کرتی، سارے انگریڈینٹس زمین کے جو ساری جگہ کی تھی نا وہ شامل کرتی. یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم رنگ روپ اور اخلاق عادات میں مختلف ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سخت ہے، کوئی نرم ہے، یہ ساری خصوصیات ہیں نا مٹی کی. کوئی پاکیزہ و خصلت ہے، کوئی خبیث و تباہ ہے. تفسیر مظہری کی روایت ہے میں روایت ہے یہ. یعنی مٹی چونکہ ڈفرینٹ کلرز کی بھی ہوتی ہے اور ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے، کوئی سخت ہوتی ہے، کوئی نرم ہوتی ہے، اسی طرح انسان بھی ہیں اور اسی مٹی سے سبحان اللہ پھل پھول نکلتے ہیں، تو اسی مٹی سے ایسے انسان بھی نکلتے ہیں جو واقعی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اور اسی مٹی سے وہ فوائد ملتے ہیں. اب یہ دیکھیں کھیت کھلیان گندم چاول یہ سب اسی مٹی سے نکلے ہیں نا، کتنے فائدہ مند ہیں انسانوں کے لیے. اسی طرح اس مٹی سے وہ انسان بھی پیدا ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے فائدہ پہنچانے والے. تو تمہیں تین سے پیدا کیا، ثم قضا اجلا، پھر مقرر کر دی ایک مدت. ایک مدت کا مطلب کیا، یعنی ایک ٹائم تمہارے لیے مقرر کر دیا. ٹائم کب تک کا، یعنی پیدا ہونے سے، انسان کا اوریجن تو مٹی سے ہوا نا، مٹی سے وہ بنا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مدت، ایک ٹائم اس کے لیے فکس کر دیا، اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ اینڈ اتنے ایون سیکنڈز آر کاؤنٹڈ. اس سے نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد اس کو کوئی ٹائم ملے گا، اور اس ٹائم کو کیا کہتے ہیں، موت ہے نا. ایک فکس ٹائم اللہ نے اس کو دے دیا، ایک ٹائم اس کے لیے فکس کر دیا. فکس ٹائم وہ کیا ہے، قضا اجل کا مطلب کیا، فکس ٹائم. تو یہ فکس ٹائم کون سا ہے، جب سے پیدا ہوا اس وقت سے ایک فکس ٹائم دے دیا، یعنی موت تک کا ایک ٹائم پیریڈ دے دیا اور اس کو ایسا کاؤنٹڈ رکھا کہ فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اب وہ ٹائم آ جائے گا تو اس وقت اس کی روح قبض کرنی ہے. نہ وہ ذرا جلدی کرتے ہیں اور نہ ہماری طرح لیٹ ہو جاتے ہیں، جہاں گئے لیٹ ہو گئے، نہیں وہ نہیں لیٹ ہوتے، وہ ویٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تمہارا وقت بھی مقرر کر دیا اور اس کے بعد وہ اجل مسمن عندہ، اور ایک مدت مقرر کر دی جو اس کے پاس ہے. وہ کون سی ہے، ایک اور فکس ٹائم کر دیا. یعنی ایک جو فرسٹ قضا اجل تھا نا، وہ تمہاری انڈیویجول کی موت تھی، اور ایک فکس ٹائم کیا ہے جو اس دنیا، اس سورج چاند ستاروں کائنات کی موت کا، ان کا بھی ایک فکس ٹائم کر دیا. اس فکس ٹائم جب خاتمے کا وقت آئے گا تو قیامت آ جائے گی، یعنی ختم ہو جائے گی یہ سب. عندہو اس کے پاس ہے، یعنی کوئی بھی نہیں جانتا. اور دیکھیں جو پہلی موت ہے نا انسان کی، انڈیویجول موت ہے، اس کو تو چلو فرشتوں کو علم دیا گیا اور ان کو بتا دیا گیا بھائی فلاں کی موت کا وقت ہے، فلاں کی تم نے جان قبض کرنی ہے اس وقت. لیکن یہ جو دوسری اجل ہے، اس کا وقت کسی کو بھی نہیں معلوم. تو جیسے ایک بے وقت حقیر مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا نا، اسی طرح اسی دنیا سے اللہ تعالیٰ آخرت کو پیدا کر دے گا. ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو اس میں، یعنی اتنے واضح دلائل کے باوجود تم قیامت کے بارے میں شکوک و شبہات رکھتے ہو، اس کو نہیں مانتے، جبکہ تم دیکھتے ہو کہ لوگ روز مر رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، تو کیا ایک دن اس کائنات نے ختم نہیں ہونا؟ آج بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں، کائنات کو دیکھتے ہیں، خود اپنے وجود کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہم نے بھی مر جانا ہے، مگر یہ نہیں مانتے کہ یہ سب کچھ ایک دن ختم ہو جانے والا ہے، اور یہ نہیں مانتے کہ یہ سب کچھ کسی اور نے بنایا ہے۔ حالانکہ جب ہر چیز کا کوئی مالک ہے، ہر چیز کا کوئی مالک ہے، دیکھیں چاہے کوئی زمین کا ٹکڑا ہے، چاہے کوئی گھر ہے، چاہے کوئی گاڑی ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے نا، تو یہ سورج چاند ستاروں آسمان زمین ان کا کوئی مالک نہیں، یہ ایسے ہی ہیں بس، خود ہی اپنے مالک ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ آسمانوں میں بھی اللہ، یعنی پہلی دو آیتوں کے کا اب رزلٹ بتایا گیا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے پھر جو لائق عبادت ہے اور لائق اطاعت ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکلی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے آسمانوں اور زمین کے اندر ہے، کہ یہ دیوار ہے اس میں بھی اللہ ہے، یہ لیمپ ہے اس میں بھی اللہ ہے، میز ہے اس میں بھی، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیز شرک کا دروازہ کھولتی ہے، یہ شرک کا دروازہ کھولتی ہے، کیونکہ لوگ پھر بتوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اس پتھر میں بھی تو اللہ ہی ہے، جب اللہ ہر جگہ ہے تو اس میں بھی اللہ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے نہیں ہے کہ آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، اور کس طرح آسمانوں اور زمین میں؟ اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی قدرتوں کے لحاظ سے، اپنی حکومت کے لحاظ سے، اپنے غلبے کے لحاظ سے، وہ ہر جگہ ہے، مگر اپنی ذات کے لحاظ سے نہیں، ٹھیک ہے، پھولوں میں، ستاروں میں، پتھروں میں، ہر جگہ کے اندر اپنی صفات کے لحاظ سے، اسی لیے کوئی پھول دیکھ کے کہے کہ مجھے پھول دیکھ کے، پھولوں میں بھی اللہ یاد آ گیا، پھول میں بھی اللہ ہے، فلانی چیز میں بھی اللہ ہے، تو اگر تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پھول کو دیکھ کے مجھے اللہ یاد آ جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کہیں کہ پھول میں اللہ ہے تو نہیں، وہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیز پھر شرک کی طرف انسان کو نہ لے جائے۔ اور تو اس سے پتا چلا کہ یہ نہیں ہے کہ آسمانوں کا خدا اور ہے اور زمین کا اور ہے، یہ نہیں ہے، ہر آسمانوں میں بھی وہی خدا ہے اور زمین میں بھی وہی خدا ہے۔ یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون، وہ جانتا ہے تمہارے پوشیدہ کو بھی اور تمہارے ظاہر کو بھی، اور جو بھی تم کماتے ہو، کمائی کیا، پیسوں کی کمائی نہیں، عمل میں جو کماتے ہو، ہم تو آج کر کے کل بھول جاتے ہیں نا، یاد ہی نہیں رہتا، ایون یہ نہیں یاد رہتا کل کیا کھایا تھا، لیکن وہ تمہاری ہر کمائی کو، جو چیز بھی تم نے کی ہے، اس کو جانتا ہے۔ سرکم، سر میں نا پوشیدہ، چھپی ہوئی بات، تمہاری نیتیں، تمہارے خیالات، تمہاری سوچیں، ان سب کو وہ علم رکھتا ہے، کتنی بڑی پاور ہے نا وہ، کیونکہ ہم تو صرف ظاہر کو جان سکتے ہیں، جو کھلا ہے ہمارے سامنے اس کو جان سکتے ہیں، اور اس میں بھی ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کوئی بندہ کچھ کہہ رہا ہے تو واقعی یہ وہ مین بھی کرتا ہے، واقعی یہ اس کے دل میں بھی ہے، یہ بھی نہیں جان سکتے، لیکن وہ اندر تک جانتا ہے۔ اور یہ واقعی کتنی ڈرا دینے والی بات ہے نا، کہ کوئی کہہ دے کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور میں جان سکتی ہوں کہ تمہارے دل میں کیا، تو انسان ڈر ہی جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا کوئی کہہ دے کہ آپ کی چیکنگ ہونی ہے، اور آپ کی ہر بات کی چیکنگ ہونی ہے، آپ کی ایون خیالات کی بھی چیکنگ ہو رہی ہے، تو کتنی ڈرنے والی بات ہے۔ اور یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ آپ کی ساری چیکنگ وہ کر رہا ہے، سر کی بھی اور جہر کی بھی، تو ہمیں ڈر نہیں لگتا، انسانوں کا ڈر زیادہ لگتا ہے نا۔ اور جو بھی آپ کمائی کر رہے ہیں، اس کا بھی علم اس کو ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی اللہ کی نشانیوں میں سے، رب کی نشانیوں میں سے، مگر ان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ساری نشانیوں پہ ان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ اعراض برتنے والے. اعراض کیا ہوتا ہے؟ آرازا کہتے ہیں نا پریزنٹ کرنے کو، تو آرودا کیا ہوتا ہے؟ نہ پریزنٹ کرنا، یعنی اگنور کر دینا، بے رخی، بے توجہ ہی، جیسے اس کو کہتے ہیں منہ پھیر لینا. کوئی آیت، کوئی نشانی بھی ایسی نہیں ہے جس کو یہ ویلکم کریں، جس کو یہ جس کی طرف توجہ کریں. ہر نشانی جو آتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ اسے اعراض برتتے ہیں. جو آیت آتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں دینا چاہتے. آپ دیکھیں لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی نشانیاں آتی ہیں، رسول نے قرآن دکھایا، شق قمر کا واقعہ ہوا، اور نشانیاں اللہ کی طرف سے آتی رہیں. مگر کیا بات ہے لوگوں کو کہ ہر اللہ کی نشانی کے اوپر یہ اعراض ہی برتتے ہیں. اور آیت کیا ہوتی ہے؟ آیت دو طرح کی ہوتی ہے، کونی اور شرعی. کونی آیات کون سی ہیں؟ جو کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں، وہ کونی. اور شرعی آیات، یہ جو آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی تو ہم آیت ہی کہتے ہیں. کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے دیکھو آسمان اور زمین کی نشانیاں بیان فرمائی، مگر انہوں نے ان کو بھی نہیں مانا، اور جو قرآن کی آیتیں آئیں ان کو بھی نہیں مانا. کسی آیت کو یہ مانتے ہی نہیں ہیں. ان اس میں ان کے جو مشرکین تھے نا، ان کے کفر کا بیان ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو نشانیاں بھیج رہا ہوں، ان کا رویہ کیا ہے؟ اچھا ہمارے سامنے کوئی آیت آئی نہیں، ہمارے تو کوئی سامنے آئی نہیں. ہمارے سامنے کون سا رسول آئے اور کوئی معجزے آئے؟ کیا خیال ہے آپ کو؟ آپ کے پاس کوئی آئی ہے نشانی، کوئی آیت آئی ہے؟ قرآن تو بھرا پڑا ہے آیات سے. اگر اس آیت کو آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، جب جب ان کو سنایا جاتا ہے، سنائی جاتی ہیں ہماری آیات، تو ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہی نہیں دیتے، اعراض برتتے ہیں، جیسے سنی ہی نہیں. آل دا ٹائم سیم ہی ریسپانس ہوتا ہے. اللہ کے حکموں پہ جو مشتمل آیات آتی ہیں، کیا ہم توجہ سے سنتے ہیں یا ان کو توجہ کے قابل سمجھتے ہیں؟ یا ہماری بھی یہی روش ہے، بس اگنور کیا؟ کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے میرے پاس تو کوئی آیت نہیں آئی. ان کے پاس بھی آیتیں آئیں اور ہمارے پاس بھی آ جا رہی ہیں. یہ ہمارا بھی حال وہی تو نہیں ہے جیسے مشرکین نے مکہ اعراض کرتے تھے، ہم بھی اعراض کر رہے ہیں. کہیں آیت سننی پڑ جائے تو ایسے لگتا ہے کانوں پہ بوجھ پڑ گیا. اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، چینج کر دو یہ چینل، اس میں کوئی مزہ نہیں ہے، کہیں اور انٹرٹینمنٹ لگاؤ. بوجھ بوجھ لگتا ہے نا قرآن ہے. اور کہیں کوئی قرآن کی بات سنا رہا ہو تو وہ ایک مشکل پڑ جاتی کہ کب ختم کریں گے. اعراض اعراض، بے رخی. فقد کذبوا بالحق، تو تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو. حق کیا ہے؟ یہ قرآن حق ہے، اللہ کا پیغام حق ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ سب حق ہے نا. تو حق سے مطلب قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی تو حق ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے انہی لوگوں میں رہے تھے مشرکین مکہ میں. بچپن جوانی سب انہوں نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے، اور ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ انہوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، ان کو اپنا نام بھی خود لکھنا نہیں آتا، امی کہلاتے تھے. مگر کیا ایسا ہو گیا کہ 40 سال کی عمر میں جنہوں نے نہ کبھی شعر و شاعری کی تھی، نہ کبھی کوئی تعلیم حاصل کی تھی، وہ 40 سال کے ہوتے ہی ان کی زبان سے ایسی خوبصورت باتیں، ایسے کلام نکلنے لگا کہ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر، ماہر شاعر، فقہا، جو مبلغین، کوئی بھی اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. یہ کلام چیلنج کرتا ہے، لیکن چیلنج کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکا. تو حق ان کے سامنے آیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہے، اور قرآن کا وجود بھی حق ہے، حق کی نشانی ہے. لیکن انہوں نے جب بھی حق آیا, اب دیکھو کئی برس گزر چکے تھے نا, اب یہ سورج جب اتر رہی ہے تو صرف ایک سال رہتا تھا ہجرت کرنے میں, کتنا ٹائم گزر چکا تھا تبلیغ کرتے ہوئے, 10 سال تو گزر ہی چکے تھے, پھر بھی ہر دفعہ جب آئے کوئی آیت آتی اس سے اعراض کرتے, جھٹلاتے حق کو, نہیں مانتے تھے. لما جا ہم جب آ گیا ان کے پاس, فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون, تو ان قریب آئیں گی ان کے پاس خبریں اس کی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اب آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈائریکٹلی تو یہ مشرکین مکہ سے ہی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ مشرکین مکہ کس چیز کا مذاق اڑاتے, اسلام کا, اس دین کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, مسلمانوں کا, تو ان کو حقیر سمجھتے تھے اور اس دین کے اوپر بھی اتنے اعتراضات کرتے تھے, قیامت کا, ان سب چیزوں کا بہت مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ان قریب آ جائیں گی ان کے پاس خبریں, کس چیز کی خبریں آ جائیں گی, جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے, مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے نا, ان کے پاس خبریں آنے شروع ہو جائیں گی جلدی کہ مسلمان فتح کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گئے, کتنے طاقتور ہو گئے, وہی مسلمان جن کو کل کوئی پوچھتا نہیں تھا اور ایسے ہی غلام اور کمزور سمجھتا تھا, وہی ایک دن ان کی امپائر کہاں یورپ اور کہاں افریقہ اور کدھر کدھر تک پہنچ گئی, 3 کانٹیننٹس پہ حکومت تھی مسلمانوں کی. تو جن کو بالکل ورتھ لیس سمجھ کے مذاق اڑاتے تھے نا, جلدی تمہیں ان کی خبریں ملنے شروع جائیں گی. خبریں کا مطلب کیا ہے یہاں پہ, ان کی جو خوشخبریاں, ان کی جو کامیابیوں کی باتیں. اگر اسلام کے بارے میں کہا جائے کہ مذاق اڑاتے تھے تو اسلام کی بھی ظاہری بات ہے, یہ تو سوچتے تھے اسلام ختم ہو جائے گا لیکن تمہیں جلدی اس کی کامیابی کی باتیں سننے شروع ہو جائیں گی, اور بدر ہوئی اور وہاں سے پھر فتوحات کا پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا, اس کے بعد تو اسلام اوپر ہی اوپر جاتا رہا. اور پھر قیامت کا مذاق اڑاتے تھے, تو بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب خود ان کی موت آئے گی, قیامت اگر نہیں بھی ابھی قائم ہوئی تو خود اپنی موت آ جائے گی, خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا, تو خبریں تمہیں ملنے شروع ہو جائیں گی, تمہیں یقین آ جائے گا جس کا تم مذاق اڑاتے تھے کہ کیسے کھڑے ہوں گے اور کیسے ایک دن وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے. الم یروکم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض, کیا نہیں انہوں نے دیکھا کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی قومیں ان سے پہلے جن کو ہم نے زمین میں بسایا تھا. کیا مطلب ہے, یعنی اب نہ اس چیز سے ان لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم ہسٹری نہیں دیکھتے. دیکھیے انسان جب ہسٹری پڑھتا ہے نا, تو یہ جو تاریخ ہے ڈفرینٹ قوموں کی, یہ بھی ایک عبرت ہے ہمارے لیے. کوئی 1000 واعظ بھی آپ کو سنا دے, درس دے دے نا, اس سے زیادہ بڑی عبرت کی چیز ہسٹری ہے. اگر آپ ہسٹری کو واقعی ان آنکھوں سے دیکھیں, جو سبق لینے والی نظر ہو اس سے دیکھیں. اسی وجہ سے قرآن کریم میں ایک کافی بڑا حصہ آپ دیکھیں گے پرانی قوموں کے قصے بتائے گئے ہیں. لیکن عام طور پہ انسان دنیا کی جو ہسٹری پڑھتا ہے یا کہیں جاتا بھی ہے دیکھنے کے لیے میوزیم یا کچھ ہے, تو وہ بھی جسٹ فار انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے, اس سے زیادہ کچھ اس کو اہمیت نہیں دیتے. اور یا بکس بھی پڑھتا ہے تو بس جسٹ فار انٹرٹینمنٹ یا جسٹ جنرل نالج بڑھانے کے لیے, دل بہلانے کے لیے, ٹائم پاسنگ کے لیے. اور قرآن کہتا ہے کہ نہیں, جو پچھلی قوموں کی باتیں ہیں وہ سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنے کے لیے دیکھو. فرمایا الم یرو, کیا نہیں دیکھا انہوں نے. دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھا, کیونکہ انہوں نے تو نہیں دیکھا, اتنے پرانی سینچریز پہلے کی گزرے ہوئے لوگ تھے. تو مشرکین مکہ نے بھی اپنے سامنے تھوڑی کوئی عذاب آتے ہوئے دیکھا, کوئی قوم تباہ ہوتے. مطلب دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی انہوں نے اس پہ پونڈر نہیں کیا, کبھی غور نہیں کیا, کبھی سوچا نہیں, کیونکہ وہ لوگ جاتے تھے تجارتیں کرنے کے لیے, ٹریڈنگ راؤٹس پہ جاتے تھے, وہاں پہ کئی قوموں کے تباہیاں اور وہ نظر آتی تھی کہ یہاں پہ فلاں قوم بستی تھی, دیکھو ان کے ساتھ یہ ہو گیا. آج ہم بھی پڑھتے ہیں, آج ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے سامنے, چلے ہم خود جا نہیں سکتے, اگر دیکھ کے نہیں آ سکتے, لیکن کئی ہم ڈاکیومنٹریز دیکھ سکتے ہیں کتنی قوموں کا ہمیں پتہ چلتا ہے، ان کے کھنڈرات، ان کی یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اس سے ہم کیا سبق لیتے ہیں؟ دیکھ کے بس سوچتے ہیں اچھا اتنے تھاؤزینڈ ایئرس فلاں قوم یہاں پہ رہی، یہ ان کے گھر تھے، اچھا وہ لوگ ایسے رہتے تھے، اچھا وہ لوگ یہ کھاتے تھے، اچھا وہ لوگ ایسے کرتے تھے، تو بس اتنا کافی ہے، اتنا ہی ہمیں پڑھایا جاتا ہے نا. کبھی سبجیکٹس بھی اگر آپ نے اسکولوں کالجوں میں پڑھے ہیں تو اسی طرح سویلائزیشنز، اینشنٹ سویلائزیشنز پڑھائی جاتی ہیں. ہسٹری کی بکس میں دیکھتے ہیں نا، اپنے بچوں کی کتابیں دیکھیے گا، وہ بھری ہوئی ہیں ان چیزوں سے. تو یہ دیکھنا نہیں، یہ اسٹڈی نہیں چاہیے. اسٹڈی وہ چاہیے جس میں آپ اس چیز کی طرف توجہ کریں کہ اللہ ہے جس نے کتنی بستیاں ہلاک کر دیں. وہ زمین میں بستے تھے، اتنے اسٹرانگ تھے. اور اس میں مجھے تو زیادہ اس کو ڈیٹیل بتانے کی ضرورت ہی نہیں. اگر آپ میں سے کوئی ہسٹری کے اسٹوڈنٹ رہی ہیں، ان کو تو خود ہی پتا ہوگا. یہاں آپ لوگ دیکھ لیں، ایسے اپنے بچوں کی کوئی کتاب ہی اٹھا کے دیکھ لیں اور ذرا اس کو پڑھیں، اس نظر سے پڑھیں. یہ دیکھیں، اس کو یہ نہ سوچیں یہ تو دنیا کا علم ہے، بس دنیا کا علم کو کیا کرنا ہے، ہم تو قرآن، قرآن ہی آپ کو کہہ رہا ہے کہ دیکھا نہیں ہے تم نے، تو ذرا پڑھیں ان کی ہسٹری پڑھیں. وہ دنیا کا علم نہیں ہے، قرآن آپ کو دعوت دیتا ہے کہ اس علم کو لو. لیکن فرق کیا ہے، ایک بندہ اور پڑھتا ہے تو وہ جسٹ فار دا سیک آف نالج پڑھتا ہے کہ ہسٹری میں کیا ہوا تھا، لیکن آپ نے جب پڑھنا ہے تو کسی اور نظر سے پڑھنا. وہ نظر کیا ہے، ابھی دیکھیں قرآن آپ کو بتائے گا. تو بتایا جا رہا ہے کوئی تم دنیا میں ایسے کوئی پہلے کوئی خاص لوگ نہیں، تم پیدا ہو گئے، تم سے پہلے بھی ہم، تو آج بھی ہم بھی اپنے آپ کو سب سے ماڈرن، سب سے زیادہ ایڈوانسڈ، سب سے ترقی یافتہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس پرانے لوگ تو وہ پرانے تھے، وہ تو اینشنٹ تھے، وہ تو فلاں تھے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو بڑی بڑی تہذیبیں گزری ہیں، بڑی بڑی تہذیبیں، اور ان کے پاس کیا کیا چیزیں تھیں. آج ان کے اسکرپچرز، ان کی جو رائٹنگس ہیں، آج تک لوگ پڑھ نہیں سکے. کئیوں کی اتنی جو لینگویج کے ماہر ہیں وہ نہیں جان سکے انہوں نے کیا لکھا. اور ان کی ترقیاں، ان کے کھنڈرات، ان کی جب کھدائیاں کی گئی ہیں، موہنجے داڑو اور ہرپا وغیرہ کا آپ نے پاکستان میں نام سنا ہوگا، ٹیکسلا وغیرہ کی طرف آپ جائیں، جو کھدائیاں کی گئی ہیں، لوگ تو جاتے ہیں وہاں پہ پکنک منانے کے لیے، پکنک اسپاٹ ہے وہ. لیکن قرآن کہتا ہے کہ دیکھو وہ تہذیبیں، دیکھو لوگ کتنے کتنے مردے وہیں پڑے ہوئے ہیں، وہ کھدائی کرتے ہیں تو جیسے پتا چلتا ہے ایک ایک گھر میں جیسے لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اور وہیں کے وہیں مر گئے. تو دیکھو ان مادی ترقیوں کا کیا انجام ہوا، جن ترقیوں پہ انسان بھولتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس سب کچھ یہ ہے، ہم کتنے ترقی یافتہ ہو گئے. وہ قومیں بھی یہی سمجھتی تھی، ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا مالم نمکن لکم، جو نہیں بسایا ہم نے تمہارے لیے. مشرقین مکہ کو کہا جا رہا ہے تمہیں تو وہ چیزیں ملی بھی نہیں ہیں جو ان، جو اسٹرینتھ، جو جیسی ترقیاں ان لوگوں کی تھیں، ویسی تو تمہیں شان و شوکت ملی بھی نہیں ہے. نمکن لکم، کم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ مشرقین مکہ کی طرف. یعنی انہوں نے جو ان کی کنسٹرکشنز تھی، آج بھی دیکھیں آپ کھڑی میں، ہزاروں سال گزر گئے، ہزاروں سال. یہاں پہ آپ دیکھیں، آج ہم اتنے ایڈوانس اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، آپ گھر بنائے 100 سال 200 سال بعد اس کا حالت کیا ہو جاتی ہے، اور انہوں نے پتھروں کو تراش کے کیسے کیسی چیزیں بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ تو ویسے دنیا میں بسے ہی نہیں. بسنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یعنی اتنا اقتدار، اتنا ترقی، اتنی طاقت جیسی ان لوگوں کو ملی ہوئی تھی اس دنیا میں، ویسی تمہیں نہیں ملی. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے آسمان کو ان پہ برسنے والا بنایا، یعنی آسمان ان پہ بارش برساتا تھا. اور جب بارش ہوتی ہے کسی بھی جگہ پہ تو وہ جگہ بہت یعنی فرٹائل بھی ہوتی ہے، بہت وہاں پہ ظاہر ہے چیزیں بھی اگتی ہیں، پھل پودے، کھیت کلیان، اور پھر وہاں پہ ظاہر ہے جانور ان کو کھائیں گے تو جانور بھی بہت ہوں گے، خوب موٹے تازے، ان سے دودھ بھی آئے گا، گوشت بھی آئے گا. تو وہاں کسی جگہ کی پراسپیرٹی کے لیے ہوتا ہے نا، کہ وہاں کی خوشحالی کے لیے کہ بارش ہو. آج دیکھیں آپ افریقہ کا مسئلہ ہی کیا ہے، وہاں پہ قحط کیوں ہوتا ہے ہر وقت، ہم دیکھتے ہیں وہ کیوں اس طرح کے ان کے حالات ہیں، کیونکہ بارش نہیں ہے وہاں پہ. کہتے ہیں اتنے اتنے سالوں بارش نہیں ہوتی، لیکن انسان اتنی ترقی کر کے بھی بارش نہیں وہاں پہ برسا سکا کہ چلو بارش، دو چار دن بعد کوئی بارش کر رہا کرے وہاں پہ جہاز میں، آرٹیفیشل رین نہیں ہو سکتی. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، وہ قومیں ایسی تھیں کہ ان کے اوپر بارشیں بھی ہوتی تھیں، یعنی یہ بارش سے بتانے سے مطلب کیا، بہت خوشحال تھی وہ، اور وہ زمین میں بہت ایڈوانس تھی، بہت ان کا اچھی مضبوط تھی، اور ان کے پاس نہریں بھی بہتی تھیں ان کے نیچے سے. پھر کیا ہوا، یہ ان کی پراسپیرٹی بتا کے، یہاں تک تو ہم ٹھیک ہے، ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے تو اس لیے یہاں تک ہم ساروں کو پتہ ہے. واٹ نیکسٹ، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، ڈسٹروئے کر دیا. اب ہم وہاں پہ پڑھتے ہیں، اچھا ان کے اوپر کوئی سیلاب آ گیا، کسی کا کے اوپر کوئی بیماری، کوئی ایسی وبا پھوٹ پڑی، وہ فلاں پوری پوری قوم ختم ہو گئی، اور بس اتنا پڑھ کے ختم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، خود ہی نہیں ہلاک ہو گئی، ہم نے ہلاک کیا ان کو، ہم نے، اہلکنا، ہم نے ہلاک کیا ان کو. کیوں کیوں ان کو ہلاک کر دی، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کے جوان، عورتیں، سب ایک ہی ٹائم پہ ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، مرنا تو سب نہیں ہے، لیکن ایک موت وہ ہے جو عذاب کے ساتھ آئے، جس میں عذاب ہو، جس میں ان کی نسلیں ختم ہو جائیں، جن میں ان کی ساری بستیاں کی بستیاں اجڑ جائیں، جیسے کسی نے جڑ کاٹ دی. کس وجہ سے یہ سب ہوا، اتنی ترقیوں کے باوجود کیوں ہوا یہ؟ بھی ذنوب ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے. شاید اگر یہ بات آج آپ کسی کو باہر جا کے بتائیں نا، ایون اپنے مسلمانوں کو، کہ ایسے ایسے ہوا اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ بستیاں اللہ نے ہلاک کر دی، تو وہ ہنسیں گے آپ کے اوپر، کہتے ہیں وہ کہ گناہوں کی وجہ سے، وہ کہاں سے گناہوں کی وجہ سے بھائی، وہ تو وہاں پہ یہ آسمانی آفت آ گئی اور فلانی آ گئی اور یہ زلزلہ آ گیا اور کسی کی یہ تباہی اس وجہ سے ہوئی، اور وہ سارے مادی جو ان کی ریزنز ہیں نا وہ ڈھونڈتے ہیں. کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ گناہوں کی وجہ سے انسانوں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. یہ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ آیت بتاتی ہے نا کہ انسانوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ذنوب، گناہ، نافرمانیاں، ان کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، حالانکہ ان کے پاس اتنی ترقیاں تھیں، ظاہری بھی، مادی وسائل بھی اتنے زیادہ تھے، خوشحالیاں بھی اتنی زیادہ تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا. اس کا مطلب ہے اگر معاشرہ آپ کا گناہ گار ہو جائے نا تو یہ حال ہوتا ہے. آج کون سی چیز ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، گناہوں میں سے کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن کیوں بچے ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس وجہ سے کہ آپ کی امت ایک دفعہ میں وائپ آؤٹ نہ ہو جائے جیسے پچھلی قومیں ہوئی تھیں. لیکن سٹل ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ چنکس میں، پورشنز میں تباہی آتی ہے، اور پھر ہم روتے ہیں. مسلمانوں پہ یہ کیوں آتا ہے؟ یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن کہتا ہے بھی ذنوب ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ پھر بھول جاتے ہیں، پھر ڈسکشن سیشنز ہوتے ہیں، کیوں ہوا، یہ پریکاشن نہیں لی گئی، کسی نے بتایا نہیں، پہلے سے بتایا ہوتا تو اپنا انتظام کرتے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر وہ انشانا من بعدہم قرنا آخرین، اس کے بعد اللہ نے اٹھا دی اس کے بعد دوسری قومیں، ہم نے دوسری بستیاں اٹھا دی اس کے بعد، یعنی ایک کو تباہ کیا اور اس کے بعد دوسری ان کی جگہ لے آئے، ریز کر دی، گرو کر دی، گرو کیا ان کو، انشا ہوتا ہے نا ریز کرنا اور گرو کرنا، تو ہم نے دوسری اٹھا دی. یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی اس سے پرواہ نہیں ہے کہ یہ اتنے سارے لوگ اگر مر جائیں گے تو کیا ہوگا، زمین پہ کیا ہوگا، اتنی زمین میں انسانوں کی کمی آ جائے گی، نہیں، دوسرے لے آیا اللہ تعالیٰ. اللہ کو تو اس چیز سے بے نیاز ہے، وہ پہلے بھی آ چکا ہے نا، ہم نے پچھلی اس میں پڑھا تھا سورت میں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں اٹھا کے لے جائے اور تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ، آپ یہ دیکھ لیں نا، آج بھی دنیا میں ایک دن میں ہزاروں لوگ مرتے ہیں، موتیں ہوتی ہیں نا ہزاروں، پھر بھی آپ کو کہیں پہ بھی کوئی ویکیوم نظر نہیں آتا کہ کہیں ایسا خلا پیدا ہو گیا کہ ہائی اتنے لوگ مر گئے، نہیں، پھر بھی دنیا میں لوگ چلتے پھر رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں اور دوبارہ بسنے والے بھی لوگ ہیں. تو دیکھو اللہ نے ان کو اٹھا لیا، ان کو ختم کر دیا، اور دیکھو آج ان وہ بھولی بسری داستانیں بن گئے، صرف قصے بن کے رہ گئے بس، کوئی ان کے قصے بتانے والا بھی نہیں تھا جو بچا ہو. اس سے پتہ چلتا ہے دنیا میں بھی مکافات عمل ہے، دنیا میں بھی انسان کو اس کے عمل کا نتیجہ مل جاتا. اللہ اکبر. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اگر ہم نازل کرتے علیکا آپ پر ایک کتاب کاغذ کی صورت میں اور یہ اس کو ہاتھ بھی لگا لیتے تب بھی انہوں نے کہنا تھا، جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہنا تھا یہ تو جادو ہے جو ہماری آنکھوں پہ کیا ہوا ہے. یہ کیا قصہ ہے؟ اصل میں ہوا یہ تھا، مشرکین مکہ جیسے ہر وقت کوئی نہ کوئی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن ابی امیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مطالبہ پیش کیا اور اس نے کہا کہ میں تو آپ پہ اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ میں یہ دیکھ نہ لوں اپنی آنکھوں سے کہ آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، وہاں سے ہمارے سامنے ایک کتاب لے کر آئیں جس میں میرا نام لکھا ہو، تو تب میں جا کے آپ کی تصدیق کروں گا. اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ یہ سب کچھ کر کے دکھا بھی دیں میں تو جب بھی مسلمان ہوتا نظر نہیں آتا. آپ کو پتا ہے بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے سبحان اللہ، اور اسلام کے غازی بنے تھے، ایک غزوے میں شہید ہوئے تھے. اور تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر ان کے مطالبے مان بھی لیے جائیں اور ایک کتاب کاغذ کی صورت میں یعنی ایک بک کی صورت میں ایک کتاب ان کے سامنے نازل بھی کر دی جائے اور یہ اس کو چھو بھی لیں. چھو لینے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ انسان چھوتا کب ہے کوئی چیز کو، ٹچ کر کے کب دیکھتا ہے؟ جب اس کو یقین نہ آ رہا ہو تو وہ کہتا ہے دیکھوں تو صحیح ریئل بھی ہے کہ نہیں. تو یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے، ایسے ہی تو نہیں کہ ہمارے ہمیں کوئی خواب ہم دیکھ رہے ہیں یا ہمیں کوئی ایسے ہی دکھایا جا رہا ہے، ایلوژن ہے. نہیں، چھو کے بھی دیکھ لیں، اپنے ہاتھوں سے چھو کے دیکھ لیں. تب بھی جس نے ایمان نہیں لے کر آنا وہ یہی کہے گا یہ تو جادو ہے کھلا. مائنڈ میک اپ جب انسان نے کیا ہو نا کہ میں نے نہیں ماننا، تو تب انسان معجزے دیکھ کے بھی مانتا نہیں. اور اللہ تعالی کا یہ فیصلہ تھا کہ معجزہ، یہ کسی قسم کا بھی معجزہ اس طرح کا مانگیں گے تو ان کے مطالبے پہ اللہ تعالی نے کوئی معجزہ نہیں دکھانا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھیں گے کیا ہوگی، کہ ایک طرف مشرکین کا اتنا پریشر تھا کہ اچھا تم سچے رسول ہو نا، دکھا دو پھر معجزہ، یہ کون سا تمہارے لیے کوئی مشکل بات ہوگی، دکھاؤ نا معجزہ. دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ معجزہ ہم نے نہیں دکھانا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زور تو کہیں پہ بھی نہیں چلتا تھا نا، ادھر عوام ہے جو کہ ان کے بڑے بڑے لوگوں کی باتوں میں آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں واقعی ہمارے سردار تو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، دکھا دیں آپ معجزہ. دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، معجزہ نہیں دکھانا، کیونکہ ہم نے کیا پڑھا ہے پچھلی صورت میں جب انہوں نے مائدہ مانگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کے بعد اگر کسی نے انکار کیا تو اس کو وہ عذاب دوں گا نا کہ دنیا میں کسی کو نہیں ہوا. تو اگر ان کو بھی معجزہ دکھا دیا جاتا تو اس کے بعد مہلت ختم ہو جانی تھی. اللہ تعالیٰ ایک ٹائم دیتا ہے نا، مہلت دیتا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ یہ، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی امیہ نے معجزہ مانگا، یہ اس وقت تو مسلمان ہوئے، بعد میں لیٹر آن لائف میں جا کے مسلمان ہوئے تھے. تو اگر معجزہ آ جاتا اسی وقت مہلت ختم، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس نے مسلمان ہونا ہے، کس نے 5-7 بعد، کس نے 10 سال بعد جا کے مسلمان ہونا ہے، کس نے مدنی دور کے بھی آخر میں جا کے مسلمان ہونا ہے. اگر ان کے لیے ابھی یہ فیصلہ کر دیا گیا تو یہ تو سب ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، معجزہ نہیں آ سکتا. یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ حق کو قبول کرنے کے راستے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی، اپنا نفس، کہ میری عقل بڑی ہے بس مجھے پہلے دکھاؤ پھر میں مانوں گا. اللہ اکبر. تو اچھا یہ بتائیں हमने तो आज प्रैक्टिकली देख लिया किताब को कर्तास में, कागजों में लिखी हुई, और अपने हाथ से हम छू के भी देख सकते हैं, इट्स रियल। तब भी हमारे ईमान की क्या सिचुएशन है, बताएं क्या सिचुएशन है। तो जरूरी नहीं होता कि कोई चीज जैसे इंसान मुतालबा कर रहा हो वो सामने उनके भी आ जाती है और वो ईमान लेकर आते हैं। नहीं, उन्होंने तब भी ईमान नहीं लाना था, क्योंकि ईमान मौजे देख के नहीं लाया जाता। जैसे किसी ने कहा था, उसने अपनी बात शेयर की थी मुसलमान होने की, कि मैं कैसे इस्लाम लेकर आया था। तो उसने कहा, मैंने कुरान भी पढ़ लिया था, लेकिन मैं अल्लाह ताला से यही कहता जा रहा था, मुझे कोई मौजजा दिखा, तो फिर कोई निशानी अपनी दिखा, तो फिर मैं इस्लाम लाऊंगा। तो कहने लगा कि फिर मेरे सामने ये बात आई कुरान की, ये बात कि कितनी हमने निशानियां दिखाई हैं तुम्हें, अभी भी तुम कोई निशानी चाहते। कितनी अल्लाह ताला निशानियां दिखाता है, दिन रात हर तरफ हमारी निशानियां बिखरी हैं। इसने नहीं देखना, आंखें बंद किए रखनी है, तो फिर उसको तो कोई मनवा नहीं सकता। ईसा अलैहि सलाम क्या कम मौजे लाए थे? तो उलमा यहूद ने कोई माना? हमने कितने पढ़े मौजे कि वो परिंदा भी मट्टी का बना के जिंदा कर लेते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे अल्लाह के इज़न से, बीमारों को शिफा देते थे अल्लाह के इज़न से। कितने बड़े बड़े मौजे थे। जब वो इस पे नहीं माने, तो इंसानों की साइकी ये नहीं होती कि बस उनको कोई मौजजा दिखा दिया जाए तो वो एकदम मान लेंगे, ओ अच्छा अब हमें यकीन आ गया कि अल्लाह। नहीं, तो अल्लाह ताला मोहलत तब तक देता है जब तक कि मौजजा ना दिखाया गया। आपने देखा कौमे साले जो थी समूद, उन्होंने मौजजा मांगा था और उसके बाद उनकी तबाही का फैसला आ गया था। वकालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक, और वो उन्होंने कहा क्यों नहीं उतारा गया हम पे कोई फरिश्ता, अगर रसूल बन के आना ही था तो कोई फरिश्ता आ जाता, और फरिश्ता आगे आगे कहता रहता, हटो बच्चों के शोर मचाता, और लोगों को कहता इनके ऊपर ईमान लेकर आओ, तब हम मानते। वलौ अनज़लना मलक लक़ुदियल अम्रु थुम्मा ला युनज़रून, अल्लाह ताला ने फरमाया अगर हम फरिश्ता भी नाजिल कर देते तो फैसला कर दिया जाता मामले का, फिर इनको मोहलत ना दी जाती। यानी फरिश्ता अगर आ जाता तो फिर सोचो क्या होता, फरिश्ता तो अजाब लेकर आता है, तो फिर तो अजाब ही आना था। दूसरे ये कि अगर फरिश्ता आ जाए तो गैब का पर्दा तो उठ गया ना, और ईमान तो है ही गैब के पर्दे में जो चीजें हैं उन पे ईमान लाना, यही तो इम्तिहान है। और फरिश्ते नजर आ जाने लगे हमें, तो फिर तो गैब कोई गैब ही नहीं रहा ना, फिर तो इम्तिहान खत्म हो गया, फिर तो रिजल्ट का टाइम आ गया। वलऊ जालना हु मलक अल्ला जालना हु रजुलन, और अगर हम बनाते कोई फरिश्ता भी भेज देते रसूल बना के, तो आखिर हम उसको भी तो इंसान ही बना के, एक फरिश्ता जो बनाते हम उसको एक इंसान की मर्द की शक्ल में ही भेजते ना। अगर ये उसको इंसान की शक्ल में देख लेते, उन्होंने कहना था लो ये तो इंसान है। देखिए दो ही सूरतें हो सकती थी ना फरिश्ते के आने की, या तो वह फरिश्ता बन के आता, अगर फरिश्ता बन के आ जाता तो लकुदी अल अमरु का मतलब ये भी हो गया कि इंसान फिर उसकी ताब ही ना ला सकते, उनका फैसला हो जाता, यानी मर ही जाते। इंसानों के दिल थोड़ी इतने मजबूत हैं कि वो फरिश्ते की ताब ला सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था जिब्राइल अलैहि सलाम को आसमान और जमीन के दरमियान एक कुर्सी पे बैठे हुए, बेहोश हो गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि अंबिया के दिल तो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, तो इंसान ताब नहीं ला सकता फरिश्ते की। और तो फरिश्ता अगर आता तो जाहिर है इंसानी शक्ल में भेजते, अब इंसानी शक्ल में भेजते तब भी मसला होना था लोगों के, ये तो इंसान है, फिर उसको पहचानते कैसे वो। अब देखिए ना जिब्राइल अलैहि सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, जो हदीस है जिब्राइल है मशहूर हदीस है, तो इंसानी सूरत में आए थे, सारे सहाबा कराम देख रहे थे। जब वो चले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको बुलाओ, वो भागे गए तो वहां पे कोई भी नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिब्राइल थे, लेकिन सहाबा ने बिल्कुल भी नहीं पहचाना, उनको शक भी नहीं गुजरा कि ये जिब्राइल हो सकते। जब फरिश्ते इंसानी सूरत में आते हैं तो कोई पहचान नहीं सकता। इवन देखें इब्राहिम अलैहि सलाम ने नहीं पहचाना, तो उनके पास फरिश्ते इंसानी सूरत में आए थे तो उन्होंने नहीं पहचाना था, खाना ला के सामने रख दिया। पूरी की पूरी कौम थी कौमे लूत, जो उन्होंने नहीं फरिश्तों को पहचाना, उन्होंने कहा ये दो हमारे हवाले करो इनको, इन लड़कों को, तो उन्होंने नहीं पहचाना था। तो जब अगर फरिश्ता इंसानी सूरत में आता फिर तुमने पहचानना नहीं था। और दूसरी बात ये कि अगर फरिश्ता अल्लाह ताला रसूल बना के भेजते तो लोगों ने कहना था ये तो फरिश्ता है, ये तो ये सारे काम कर सकता है, हम कहाँ, हम बेचारे इंसान कमजोर, اس کو کیا پتا بھوک کیا ہوتی ہے، اس کو کیا پتا خوف کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا لالچ کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا غم اور خوشی کیا چیزیں ہوتی ہیں، اولاد کا غم کیا ہوتا ہے، انسان کی مجبوریاں کیا ہوتی ہیں، اس فرشتے کو کیا پتا، اس کے ساتھ تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو انسان نے پھر کسی کو ایسے بہانے کر کے نا فالو کرنے کے لیے فرشتہ ایک رول ماڈل نہیں بن سکتا تھا۔ اسی لیے انسان کو، غور سے سنیں، انسان کو رسول بنا کے بھیجا گیا۔ یعنی ہم تلے رہتے ہیں انسان کو بھی نور ثابت کرنے میں کہ وہ بھی نور ہے، اور نور تو فرشتہ ہوتا ہے، نور سے تو فرشتہ بنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے رول ماڈل بنانے کے لیے انسان کو ہی چوز کیا، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پر کیا کریں ہماری عقلوں کا کہ ہم ان کو انسان ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اور اس میں ان کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی شاید بے عزتی کر دی ان کو انسان کہہ کے، حالانکہ یہی ان کی سب سے بڑی آنر کی بات ہے کہ انسان ہوتے ہوئے انہوں نے وہ کام کیے جو کہ دوسرے انسان کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہماری تو مجبوریاں، ہم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک انسان بھی اس درجے تک پہنچ سکتا ہے، اس بلندی تک۔ وَلَلَبَسْنَ عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور البتہ ہم مشتبہ کر دیتے ان پر جس شبے میں وہ مبتلا، یعنی پھر تو کنفیوژن اور بڑھ جاتی اور مشکل پڑ جاتی، انسان فرشتے کے بارے میں شک میں ہی رہتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، نبی یہ کوئی ایسا نہیں کہ آپ کا ہی مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتے تھے نا اگر اللہ نے رسول بنانا ہے تو یہی رہ گیا تھا رسول بنانے کو، ہم اتنے بڑے بڑے جو سردار ہیں وہ مر گئے تھے، تو نہیں، اے نبی آپ کا ہی نہیں یہ مذاق اڑاتے، آپ سے پہلے بھی رسول آئے تھے ان کا مذاق اڑایا گیا، آپ فکر نہ کریں، نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو حقارت سے دیکھا گیا، باتیں بنائی گئی ان کے اوپر، غلط قسم کے الفاظ ان کو کہے گئے۔ یاد ہے آپ کو ایوب علیہ السلام کا کسی نے سنا ہوا قصہ، کیا کیا ان کو کہا گیا تھا، کہتے تھے کہ اگر یہ اتنا ہی اللہ والا ہوتا تو اس کے اوپر یہ تو نہ ہوتا کہ آپ جسم ایسا، بیماری ایسی ہو گئی تھی لوگوں نے اٹھا کے شہر سے باہر پھینک دیا تھا، اگر یہ اتنا ہی اللہ کا نیک بندہ ہوتا تو اس کے ساتھ یہ ہونا تھا۔ کئی رسولوں کو کس کس طرح تنگ نہیں کیا گیا۔ تو فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا ان میں سے، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے، عذاب کا، لے آؤ نا عذاب، تم تو روز کہتے ہو عذاب آ رہا ہے عذاب آ رہا ہے، اب عذاب تو تمہارا آتا ہی نہیں، بھائی کدھر گیا، ہائے ہائے عذاب آ گیا ہمارے اوپر، وہ ہو بڑا سخت عذاب ہے بھائی، یہ اس طرح اتنی یعنی حقارت سے باتیں کرنا، سخیرو میں ہے نا کہ انسلٹنگ، ہیومیلیٹ کرنا، اتنا عذاب کا مذاق اڑاتے اور اس پر ہنستے تھے۔ اب دیکھیں ایک پیغمبر پہ کیا گزرتی ہوگی، تو بتایا جا رہا ہے دیکھو نوح علیہ السلام 950 سال تک یہ مذاق سہتے رہے، تو پیغمبروں نے یہ باتیں صحیح، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، بات صرف نا ٹائمنگ کی ہے، وقت کی ہے، ٹائم فیکٹر کی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مذاق اڑاتے ہیں یا باتیں مناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہیں سکتا، اس لیے پکڑ نہیں آ رہی، اب لے کر آؤ نا جلدی سے، پھر لے کر آؤ عذاب، پھر تو ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ بھول گیا ہے یا وہ پکڑ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی زبانیں اسی وقت بند ہو جائیں، مگر اللہ کے ہاں مہلت دی جاتی ہے۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ اکبر، ان سے کہو، اے نبی ان سے کہیں زمین پہ ذرا چل پھر کے دیکھیں، دیکھو تو صحیح، ایکسپلور کرو زمین کو، جاؤ نکلو، تباہ شدہ بستیوں کو دیکھو، جو سب جھٹلانے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا، تم دیکھو گے نا یہ تو تمہارے اندر ایمان اترے گا۔ اب دیکھیں میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ موہنجو دڑو، ہڑپا، ٹیکسلا وغیرہ، ان کے آثار کسی نے دیکھے ہوں، یا ہم چلے میوزیمز میں آپ نے دیکھا ہو، یا آپ نے ٹی وی وغیرہ پہ کوئی پروگرام دیکھے ہوں، جو یہ تباہ شدہ بستیاں ہوتی ہیں، کیا نظر آتا ہے وہاں پہ، अक्सरियत में आप देखेंगे वो सारे लोग जो थे ना, उनके आइडल्स थे, बुत परस्त थे वो लोग, बुतों की पूजा करते थे। और उनकी जब ये खुदाइयां होती हैं तो नीचे से बड़े बड़े बुत निकलते हैं, और हम कभी इस तरफ तवज्जो देने को तैयार ही नहीं होते कि क्या वजह हुई इनकी तबाही की। आज हमारे यहाँ भी जब ऐसी तबाहियां आती हैं तो हम आंखें खोलने को तैयार नहीं होते। नाम से तो अपने आप को तौहीद वाले कहते हैं, मगर अल्लाह की किताब के उलट चलने वाले हैं। हर वो काम जिससे अल्लाह ताला ने रोका है वो हम करते हैं। ये नहीं सोचते देखो गुनाहों की वजह से अगर वो तबाह हो गए तो आज हमारे पर भी कोई तबाही आ सकती है, क्योंकि हम देखिए यहाँ पे कहा गया ना, कई फकान आकिबतुल मुकद्दिबीन, तकजीब करने वालों की, झुटलाने वालों की। हम ठीक है जुबान से नहीं झुटलाते, हम जुबान से कहते हैं हम बड़े ईमान वाले हैं, हम अमल से झुटलाते हैं। अमल हमारा बताता है कि हमारा ईमान ना अल्लाह पे है ना आखरत पे है। तो ठीक है जरा जाके अंजाम देख लो ऐसों का, कैसे वो अपने माल और असबाब समेत घरों में दफन हो गए, अपने ही घरों में। तो तुम खुद सोच लो कि तुम्हारे माशरों में क्या हो रहा है। हम अपने आप को तो पक्के सच्चे मोमिन कहते हैं और ईमान के दावे करते थकते नहीं हैं, लेकिन अगर हमारा अमल तकजीब कर रहा है, अगर अल्लाह का हुक्म है फहाशी से दूर रहो, शैतान फहाशी का हुक्म देता है, और हमारे इलाकों में अड्डे हैं फहाशी के, जहाँ पे सबको पता है कि यहाँ पे फहाशी का कारोबार होता है, लेकिन वो चल रहे हैं और सब लोग आराम से घूम रहे हैं कि ठीक है फहाशी हो रही है, यहाँ पे बेहयाई के काम होते हैं, तो इट्स ओके। इनके नाम भी दिए गए हैं कि ये नाम है इन इलाकों के, सबको पता है। सूद को अल्लाह ने हराम किया और सूद घर घर में चल रहा है, मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, हमारे घरों का जो रहन सहन है क्या वाकई वो वैसा है जैसा इस्लाम कहता है, या हम अपने अमल से तकजीब कर रहे हैं। इस्लाम हमारे क्या क्या कहता है हमारे हमें रहन सहन के बारे में, शायद हम तो जानते भी ना हो। क्या मिक्स गैदरिंग्स हमारे घरों में नहीं होती? क्या ये अल्लाह का हुक्म है? क्या यही इस्लाम है? हमारे घरों में हमारी मर्जियां चलती हैं या अल्लाह की मर्जी चलती है? हम अपने आप को असल में धोखा देते हैं जब हम कहते हैं ना कि नहीं हम तो बस मुसलमान, हम तो कलमा गो, हम तो फलां। कलमा पढ़ने वाला ऐसा नहीं होता कि वो अपने अमल से ही उस कलमे को झुठलाए। तो हम देखें इन आसार को और इनसे सबक हासिल करें। देखो जब अल्लाह की पकड़ आती है तो कैसी आती है, हम डर जाएं, अपने आमाल को दुरुस्त करें। बजाय हम क्या देख के क्या कहते हैं, ओ भला इस बच्चे का क्या कसूर था, ये क्यों मर गया, भला फलां ने क्या कसूर किया था, फलां के ऊपर क्यों ऐसा आ गया। भाई हमारा काम हिसाब किताब लेना नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जिसका काम है उसी के लिए रहने थे। हमने ये सारे आसार देख के, ये सारी बातें देख के, उसके बाद हमने अपनी इसलाह करनी है और अल्लाह की गिरफ्त को समझना है कि किस कदर पावरफुल है उसकी गिरफ्त से कोई बाहर नहीं है। हम न डर होके ना फिरते रहे दुनिया में, हम जो मर्जी करेंगे कुछ नहीं होता हमें, कुल कह दीजिए लिमम मा फिस्समावाति वल अर्द, किसके लिए है जो कुछ आसमानों में और जमीन में, किसका है, यानी ये किसका है, आसमान की तरफ देखो, ये सूरज किसका है, ये चांद किसका है, किसकी है ये, और ये जमीन किसकी है। कुल्लिल्लाह, कह दीजिए अल्लाह ही की है, ये सब कुछ अल्लाह का है। ये कोई जवाब दे ना दे, आप जवाब दें कि ये सब अल्लाह का ही है। कतब अला नफ्सिह रहमा, اس نے لکھ دیا اپنی ذات کے اوپر رحمت، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، اسی وجہ سے لوگ اس کی نافرمانیاں کر کے بھی گھوم رہے ہیں زمین پہ. آپ دیکھتے ہیں جب باہر کبھی نکلتے ہیں اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ کس حال حلیے میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا ان کا رہنا سہنا، ان کی کن کن برائیوں کے اندر پڑے ہوئے. پھر یہی ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا صبر ہے اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے پھر بھی انسان کو مہلت دے رکھی ہے کہ وہ زمین پہ سانس لیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، ہنستا کھیلتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کو رزق بھی مل رہا ہے، اس کو دیکھنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی ملی ہوئی ہیں، چلنے پھرنے کی بھی ملی ہوئی ہیں، یہ سارے کام کرنے کی بھی ملی ہوئی ہیں. یہ رحمت ہے اور اس لیے کہ شاید ہی اپنی اصلاح کر لیں. تو کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے تو مینڈیٹری کر لیا، کوئی اور نہیں اس کے اوپر مینڈیٹری کر سکتا، مگر خود اس نے اپنے اوپر کی ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں اور جنات، انسانوں، جانوروں کو اور حشرات الارض، جتنی بھی یہ سب لیونگ بینگز ہیں نا، اس میں اس نے صرف 1 رحمت رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں. ہم جو ایک دوسرے سے پیار محبت کرتے ہیں، اچھی طرح بات کرتے ہیں نا، وہ اس 1 رحمت کا حصہ ہمیں ٹائنی سا ملا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کرتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی بہت لونگ بھی ہے، بہت لونگ، سراپا رحمت بھی ہے آپ میں سے کوئی، تو تب بھی وہ اس رحمت کا چھوٹا سا حصہ اس کو ملا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہے وہ. اور اسی رحمت کی وجہ سے فرمایا وحشی جانور اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہوئی، اور ان کے ساتھ اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. سبحان اللہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی. 99 رحمتیں، اس لیے ہی تو قیامت کے دن اللہ اکبر شیطان کو بھی امید ہو جائے گی کہ شاید اللہ اس کے اوپر بھی رحم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس نے جب پیدا کیا زمین و آسمان کو تو اپنے لیے لکھ دیا تھا، اپنے پاس لکھا ہوا ہے، اس کے پاس ہے یہ لکھی ہوئی چیز کہ میں نے میری رحمت میرے غضب پہ غالب رہے گی. اِنَّ رَحْمَتِ تَغْلِبُ عَلَى غَضَبِ، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے، یہ اس کے سامنے لکھا ہوا ہے. ورنہ جو انسان کے اعمال ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ انسانوں کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کے اوپر رحمتیں ہوتی؟ آپ اور آپ اندازہ کریں 99 رحمتوں کی وسعت اور گہرائی کے متعلق. پھر اتنا دکھ ہوتا ہے نا جب کوئی کہتا ہے افریقہ میں بچے مر رہے ہیں، اللہ کو نہیں پتا اس بات کا، اتنی جگہ خون خرابہ ہو رہا ہے، اللہ کو نہیں پتا اس بات کا، وہ کیوں نہیں کچھ کرتا. وہ اللہ کے بندو، تم کسی کو دنیا میں دیکھتے تو کہتے ہائے کتنی رحم دل ہے، ہائے کتنی کائنڈ ہے، سو نائس، کتنی اچھی ہے یہ. یہ تو اس کو ایک چھوٹا سا پورشن ملا اللہ کی رحمت کے، اس ایک حصے کا، 100 میں سے 1 حصے کو ڈسٹریبیوٹ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری یہ جتنی مخلوق ہے ان کے اوپر، 1 حصے کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا، تو 99 حصے ہیں اس کے پاس. اب وہ 1 حصہ بھی ہمارے پاس پورا نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایک پورشن ہے ہمارے پاس. سبحان اللہ، تو جس کے پاس اتنی رحمتیں ہوں گی وہ کیا اپنے بندوں سے ایسے ہی بے نیاز ہے اور اس کو پتا نہیں ہے اور وہ ایسے ہی چھوڑے ہوئے ان کو؟ اس میں بھی اس کی کوئی حکمت نہیں ہوں گی، مگر ہم کوسچن کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، انگلی اٹھاتے ہیں اللہ کے اوپر، اور یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کتنی رحمتوں والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قیدی پیش کیے گئے تھے، قیدیوں میں سے ایک عورت تھی، کسی کو تلاش کر رہی تھی. اچانک اس نے ایک بچے کو دیکھا، اس نے اس بچے کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی، کیونکہ اس کا اپنے بچے کو وہ تلاش کر رہی تھی، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ ہم نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم، اگر آگ میں ڈالنا اس کے لیے مقدر ہوا تو یہ اپنے بچے کو مقدور ہوا تو یہ اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں ڈالے گی. اور یہ اپنے بچے پر جس قدر رحم کرنے والی ہے، اللہ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے، جب ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی، اللہ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے ڈالنا گوارا کرے گا؟ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے آگ میں جلیں، اور وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہ وہ کوئی اس کو عذاب دینا کوئی اچھا لگتا ہے اور اس نے جہنم اس لیے بنائی کہ میں ان کو جلاؤں اس کے اندر، ایسا نہیں ہے۔ ماں کتنا رحم کرتی ہے اپنے بچے پہ، اس سے کہیں زیادہ، 70 ماؤں سے زیادہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا۔ تو اب یہ نہیں، لیکن کوئی کہہ سکتا پھر انسان جو آگ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، تو وہ کیا ہے؟ تو اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالے گا، اور جن کو آگ میں ڈالے گا وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں کہتے، وہ بتوں کا بندہ کہتے ہیں۔ کوئی سورج کا، کوئی آگ کا، کوئی گائے کا بندہ کہتا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا خود کو بندہ کہتا ہے، اور کوئی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے، مگر بندگی میں کیا کرتا ہے؟ اپنی خواہشات کی کو اس کا اس نے اپنے آپ کو بندہ بنایا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو آپ نے نہیں دیکھا اس بندے کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ کیا آپ اس کی وکالت کریں گے؟ جو اپنی خواہشات کے بندے بن گئے وہ تو پھر آگ میں ہی جائیں گے نا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو رحمتوں کی وسعت کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، اندازہ ہے نا، اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں کے ایک شخص کی روح سے فرشتوں کی ملاقات ہوئی، فرشتوں نے پوچھا تم نے کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرشتوں نے کہا یاد کرو، اس نے کہا میں لوگوں کو قرض دیتا تھا اور میں نے اپنے نوکروں کو کہا ہوا تھا کہ جو تنگ دست ہو اس کو مہلت دینا، اور خوشحال جو ہو اس پہ سختی نہ کرنا، یعنی جو قرض واپس نہ کر سکے کوئی بات نہیں، اس کو ٹائم دیتے رہنا، اور جو خوشحال ہے اس پہ بھی سختی نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے درگزر کرو، میں نے اس کو معاف کر دیا، اس لیے کہ اللہ اتنا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ایک بات اتنی پسند ہے کہ اس نے میرے بندوں کے اوپر سختی نہیں کی، ان کو مہلت دی، تو جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس چیز کا میں تم سے زیادہ حقدار ہوں، میرے بندے سے درگزر کرو، یعنی تم میرے بندوں کو معاف کرتے تو میں معاف کروں گا تمہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو پہلی حدیث میں نے آپ کو بتائی یہ بخاری اور مسلم کی ہے، اور اب کی جو حدیث ہے یہ بھی بخاری اور مسلم سے ہے، کہ ایک آدمی جو تھا وہ راستے میں چل رہا تھا، اس نے راستوں میں کانٹے کی ایک ٹہنی دیکھی، ہوتی نا کبھی کوئی راستے میں کوئی ایسی چیز گری ہو، تو اس نے اس کو راستے سے ایک طرف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس فعل کو اتنا پسند کیا کہ اس کو بخش دیا، کہ اس نے میرے بندوں کے راستے سے ایک تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا۔ تو سوچے ہیں، چاہے کانٹوں کی ٹہنی ہو، کوئی شیشے کا ٹکڑا ہو، کوئی کیلے کا آم کا چھلکا ہو، کوئی گندی چیز ہو، کوئی اور ایسی چیز ہو جو راستے میں پڑی جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی، اس کو راستے سے ہٹانے پہ بھی یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے اس کو بخش دی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ دیکھیں دعا یہ بتائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو دعا کیا کرو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اسی طرح ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات یہ بھی آتی ہے بخاری میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو ان کے جسموں پہ آگ کے نشان ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اللہ کی رحمت ہے جس سے لوگ جہنم سے نکلیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ بھی فرمایا کہ جس مسلمان کے بھی 3 نابالغ بچے، یعنی چھوٹے ہیں بالغ نہیں ہوئے، وہ فوت ہو جائیں، وہ اس مسلمان کو اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے بندے کو کتنی تکلیف ہوئی نا اس وجہ سے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے اور اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو کتب علی نفسی الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت تو فرض کر لی ہے. اللہ اکبر. دیکھیں آپ دنیا کے کوئی بادشاہ، کوئی صدر، کوئی وزیر کے خلاف آپ کچھ بولیں تو فون پہ بھی آپ احتیاط سے بولتے ہیں، کہیں کوئی گستاخی ان کی شان میں نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے. مگر رب کائنات کے بارے میں لوگوں کی زبانیں کتنی کھلی ہوئی ہیں، جو چاہے بولتے رہتے ہیں. آج آزادی جو ملی ہوئی ہے اتنا بولتے ہیں، مگر دیکھو یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ وہ پھر بھی چھوڑے رکھتا ہے. وہ جس کی مٹھی میں ساری کائنات ہے، وہ سوچیں کہ اتنے سے 5-6 فٹ کے آدمی کو وہ سیدھا نہیں کر سکتا، چاہے تو اسی وقت اس کی زبان بند کر دے. لیکن وہ مہلت دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، مشرک کو بھی دیتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں خاوند تو کسی کا برداشت نہیں کرے گا، کسی کا ہسبینڈ نہیں برداشت کرے گا کہ اس کی بیوی کہے کہ آپ بھی میرے ہسبینڈ ہیں اور فلاں بھی میرا ہسبینڈ ہے. کسی کا ہسبینڈ نہیں یہ برداشت کرے گا، ہے نا؟ اور ہم کیا کہتے ہیں، اللہ تو بھی میرا خدا ہے اور فلاں بھی خدا ہے اور فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے. یہ انسان کہتا ہے نا، کتنا برا کلمہ یہ منہ سے نکالتا ہے، یہ شرک کی بات کتنی بری ہے، اور انسان ڈرتا نہیں ہے. لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ پھر اس نے اس کو چھوٹ دی بھی. ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت کی وسعت ایسی ہے، چھائی ہوئی ہے اس کی رحمت ہر چیز پر. لیکن یہ چھٹی جو ہے نا، اس نے یہ کھلی چھٹی یہ ہمیشہ کے لیے نہیں دی. لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن تک جس میں کوئی شک نہیں. الا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تک. تو قیامت کے دن تک ضرور تمہیں جمع کرے گا، مطلب کیا؟ یعنی ساری روح کو جمع کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، تاکہ قیامت کا دن آ گیا. برزخ میں وہ جمع ہو رہی ہیں نا ساری روحیں. اور الا کا معنی اگر فی کا لیں، قیامت کے دن میں جمع کرے گا، تو تب بھی ٹھیک ہے کہ قیامت کے دن میں سب کو جمع کر لے گا، اکٹھا کر لے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، لیکن وہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خود خسارے میں ڈالا ہے، وہ ایمان نہیں لے کر آتے. کس پہ نہیں ایمان لے کر آتے؟ آخرت کے دن پہ، قیامت کے دن پہ ایمان نہیں لے کر آتے. کون لوگ نہیں ایمان لے کر آتے؟ جنہوں نے خود فیصلہ کر لیا ہے نقصان میں اپنے آپ کو ڈالنے کا. قیامت کا نقصان وہی لوگ اٹھاتے ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے کا فیصلہ کیا. اس کا مطلب اللہ کسی کو نقصان میں نہیں ڈالتا، انسان خود ایسے کام کرتا ہے کہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتا ہے. وہ خود سوچ لیتا ہے بس میں نے نہیں ماننا، اور جو مانے گا نہیں وہ اس کی تیاری بھی نہیں کرے گا. جنہوں نے اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنے کا پروگرام خود ہی بنایا ہوا ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں نا پھر. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں. سکنا کا مطلب اسٹیشنری ہے. اگر یہ لیا جائے اس کا مطلب، ایک تو مانا ہو گیا نا سکون میں، سکون میں ہے جو بھی رات میں اور دن میں، اور ایک اسٹیشنری جو بھی ٹھہرا ہوا ہے رات میں. اور اسی میں پہ بتایا گیا کہ یہاں پہ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پہ اس کا اپوزٹ جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی خود ہی آپ کی عقل پہ چھوڑ دیا گیا کہ آپ یہ خود ہی سوچیں کہ ایک چیز سکون میں ہوتی ہے اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے، ایک اسٹیشنری ہوتی ہے، رکی ہوئی چیز ہوتی ہے، ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، تو دوسری کیا ہوتی ہے جو موونگ ہوتی ہے. تو یہاں پہ کہا گیا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، اور یہاں پہ آئے گا آگے وَمَا تَحَرَّكَ فِي النَّهَارِ، جو موونگ ہے، موو اراؤنڈ کرتی ہے دن میں. دونوں اپوزٹ چیزیں، قرآن پاک میں یہ کئی دفعہ اس طرح کی چیز آئی ہے کہ ایک چیز بیان کر دی جاتی ہے، اس کے اپوزٹ کو محذوف رکھا جاتا ہے، یعنی وہ ہڈن ہوتی ہے، اسی میں اس کا معنی ہوتا ہے. آپ پڑھنے والے کی خود ہی عقل پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ظاہر ہے وہ چیز بھی اس کی ہے جو رات کو ٹھہری ہوئی ہے اور جو دن میں چلتی پھرتی ہے، کیونکہ دن میں تو کوئی چیزیں نہیں نا رکی ہوئی ہوتی. تو وہ رات کو جو سکون کرتی ہیں وہ بھی اسی کی ہیں، اور جو دن میں موو کرتی ہیں وہ بھی اسی کی. رات کے اندھیرے میں کیا چیز ٹھہرتی ہے؟ تمام چرند پرند کیڑے مکوڑے انسان سب چیز ٹھہر جاتی ہے، ایک جگہ سکون کرتی ہے، وہ سب بھی اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ہی ہیں۔ اور جو دن کو نکلتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ چونٹی دن کو اور رات کو اپنے بل میں کیا کر رہی ہے، یہ اللہ سن بھی رہا ہے اس کی بات کو اور وہ جاننے والا بھی ہے۔ چونٹی بھی بولتی ہے، ہاں اس کی دلیل ہے نا، سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب جا رہا تھا تو چونٹی نے بولی تھی نا دوسری چونٹیوں کو، تو وہ اللہ سے کیا کہتی ہے، کیا فریاد کرتی ہے، پانی مانگتی ہے، اس کی بھی دلیل ہے حدیث میں۔ تو چونٹی جو بول رہی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، انسان بولتا ہے اس کو بھی اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اور جو اور حشرات ہیں، رات کو جو سکون کر رہے ہیں، دن کو جو حرکت کرتے ہیں، سب کی وہ سنتا اور جانتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی اور ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کا ہے یہ سب کچھ؟